بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أصول السنة الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أبو عبد الله أحمد محمد بن حنبل رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن مهادي المدخلي حفظه الله. إمام أحمد بن حنبل رحمه الله فرماته: ومن السنة اللازمة التي من ترك منا خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. إمام أحمد بن حنبل رحمه الله فرماته: ومن السنة اللازمة، واللازم سنة مسي يعني سو لازم پکڑناه، التي من ترك منها خصلة جس میں سے کسی نے اگر ایک خصلت کو بھی چھوڑا، لم يقبلها ويؤمن بها، جس نہ اسے قبول کیا نہ اس پر ایمان لے کے آیا، لم يكن من اهلها، وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. الايمان بالقدر خيره وشره، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، یہ اچھی بری تقدیر پر ایمان. والتصدق بالاحاديث فيه، اور جو بھی احادیث ہیں تقدیر کے ایمان کے تعلق سے، ان سب کی تصدیق کرنا، والایمان بها، اور ان پر ایمان لے کے آنا. لا يقال لما وكيف، یہ نہیں کہا جائے گا کیوں اور کیسے، انما هو التصدیق والایمان بها، وہ صرف اور صرف تصدیق ہے اور ان پر ایمان ہے. تقدیر پر ایمان کے تعلق سے محمد حمد رحمہ اللہ نے ان اصول السنہ کا آغاز کیا ہے. اصول السنہ سے مراد یہ عقیدے کے اصول ہیں، انہیں اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول سنہ بھی کہا جاتا ہے، اصول اعتقاد، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام ہیں لیکن سب کا معنی ایک ہی ہے. اور یہ حسن تصنیف میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو ابتدائی جملے تھے وہ منہج السلف کے تعلق سے تھے. منہج السلف ہے کیا ہے؟ کہ تمسک کرنے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے صحابہ کے منہج پر. صحابہ کرام کس چیز پہ تھے؟ اسی پر جو بھی قائم ہوگا وہ منہج السلف پر قائم ہوگا. منہج السلف جو ہے وہ عقید، وہ خود منہج السلف جو ہے یہ بھی عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. بعض علماء آخر میں بیان کرتے ہیں، بعض درمیان میں، بعض علماء اس کی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں، تو پتہ چلے کہ ہم کس راستے پر ہیں. جن عقیدے کے اصول کی آگے یا سنت کے اصول کی جو بات آئے گی آگے، اس کے اساس یہ منہج ہے. جو اس منہج پر قائم ہے تو اس کے لیے یہ باقی اصول آسان ہو جائیں گے. جس کا منہج میں خرابی ہے تو اصولوں پہ کہاں وہ قائم رہ سکتا ہے. تو اس لیے یہ حسن تصنیف میں سے ہے کہ محمد رحمہ اللہ امام اہل سنت والجماعت رحمہ اللہ نے اس ترتیب سے یعنی اپنے اس عقیدے کا اور منہج کا بیان کیا ہے اور اظہار کیا ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبل منها لم يقبلها ولم ويؤمن بها لم يكن من أهلها. شيخ صفرانتي انتبهوا لهذا، يعني بہت اہم خطرناک مسئلہ بیان ہونے والا ہے، عام بات نہیں ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے امام اہل سنت سے. هذه فقرة مهمة جدا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. امام احمد رحمہ اللہ ایک ایسے اصول ہمیں بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں سے کسی نے اگر کوئی چھوڑا ہے تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، یعنی اہل سنت جماعت کے دائرے سے خارج ہو کر وہ بدعت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا. تو اس چیز سے یعنی خبردار رہنا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، اس جملے کے تعلق سے اگر مکمل طور پہ کوئی شخص انہیں چھوڑ دے، ترک کر دیتا ہے یا ان کی اکثریت کو، فهذا هو البلاء، تو سب سے یہی بڑی مصیبت ہے. لم يقبلها یعنی انکار کر دیا ہے، ويؤمن بها لم يكن من اهلها، وہ نہ اس پر ایمان لے کے آئے ہے تو ان اہل سنت میں سے نہیں، یعنی اذا لم يكن من اهل السنة يكون من اهل البدع والضلال والعياذ بالله، اگر کوئی اہل سنت میں سے نہیں تو پھر وہ بدعت اور گمراہی اور ضلالت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ. پھر شیخ صاحب بدعت کی بعض قسمیں بیان کرتے کہ بدعت کی تقسیم کے کبائر بھی ہیں، صغائر بھی ہیں، شرک بھی ہے، الحاد بھی ہے، اور بہت ساری مصیبتیں ہیں بدعت بدعت میں. ابن القیم رحمہ اللہ اور شیخ صاحب اور شیخ الاسلام تیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، البدعۃ مشتقۃ من الکفر وآیلۃ الیہ. بدعت کا اصل جو ہے اشتقاق لفظ کفر سے، یعنی اس کی ابتدا ہے اور واپسی بھی کفر ہی کی طرف ہے. پھر بدعت کی اساس شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، بدعت تقوم علی الہوى والضلال. یہ بدعت کی اساس ہے، اسے انڈر لائن کر لینا، اعوذ باللہ. بدعت ہمیشہ ہوا اور ضلال گمراہی پر قائم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اسے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو، اپنے ہوا نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ واضلہ اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا علم کی بنیاد پر. وختم علی سمعہ، اس پہ سننے پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وقلبی اس دل پر بھی مہر لگا دی ہے. وجعل علی بصری غشاوہ، اس کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے. فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے بعد کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا اس شخص کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. آخر سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23. شخص فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے ہوا کی اتباع سے، اور اسی لیے اہل سنت نے اہل بدعت کو اہل اہواء کہا ہے. بدعت کو اہل اہواء کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ہوا کی اتباع کی ہے، خواہشات نفسانی کی. اس لیے اہل بدعت اہل اہواء بھی کہا جاتا ہے. لأنهم خالفوا دین اللہ واتبعوا اہواءہم. اسے انڈر لائن کریں، اہل اہواء کو اہل بدعت کیوں اہل اہواء کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے دین کی مخالفت کر کے اپنی خواہشات نفس اور اہواء کی پیروی کی ہے. جیسے کہ خوارج ہیں، روافض ہیں، معتزلہ، جہمیہ، مرجیہ، صوفیہ، حلولیہ، وحدت الوجود والے، اور قبر پرست، عباد القبور جو ہیں وہ ماشاء اللہ، ان جیسے اور بھی جو ہیں، یہ سب گمراہیاں ہیں، ضلالات ہیں، اور مخالف ہیں کتاب اور سنت کے نصوص کی، اور سنت کے اصول قواعد کی بھی مخالف ہیں. اور ان خصلتوں میں جس کے ذکر کیا محمد رحمہ اللہ نے، سب سے پہلے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اولوہا قال الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان. فالذی لا یؤمن بالقدر لیس من اہل السنہ. تقدیر کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند اہم باتیں کی ہیں. سب سے پہلے جو بات تقدیر کے تعلق سے ہے، حکم کیا ہے تقدیر پر ایمان کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، جو تقدیر پر ایمان نہیں لے کے آتا وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک عظیم خصلت کو چھوڑا ہے اور عظیم اصل کو چھوڑا ہے اصول السنہ میں سے. الایمان بالقدر کی اہمیت، رکن من ارکان الایمان، ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کی دلیل تیسرے نمبر، اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرمایا، دل علی ذلک کتاب اللہ و سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث میں دلائل موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. وکل اشیء احصیناہ فی امام مبین. سورۃ یاسین آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے ہر چیز کو احصاء کر کے درج کر دیا ہے امام مبین، یعنی لوح محفوظ میں. فکل حادث یحدث قد علمہ اللہ وسجلہ فی لوح المحفوظ. جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور لوح محفوظ میں اسے لکھ دیا، درج کر دیا ہے. وہذا من دلۃ القدر، یہ بھی تقدیر پر ایمان کے دلائل میں سے ہے. ان کل اشیء خلقناہ بقدر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ قمر آیت نمبر 49 میں، بے شک ہم نے ہر چیز کو مقرر تقدیر مطابق پیدا فرمایا ہے. اور جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص بھیجا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ وسلم کے پاس، تاکہ اس ملاقات میں جو خصوص ملاقات تھی، جو اصول الدین اور ارکان دین جو ہے ان کا ذکر ہو، اس پر دین قائم ہے، تو اسلام کے تعلق سے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت. یہ کیا ہے؟ یہ ارکان اسلام ہے. پھر سوال کیا گیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وتؤمن بالقدر خیره وشره من اللہ تعالی. جیسے مسلم کی، جیسے بخاری کی روایت میں آیا، اور یہ لمبا قصہ جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے. وہذی ارکان الایمان، یہ ارکان ایمان ہے. جیسا فرماتے ہیں، تقدیر کا ذکر قرآن مجید میں مختلف آیات میں آیا ہے، اور اصول ایمان جو ہیں وہ کئی آیات میں آیا ہے، یعنی تقدیر پر ایمان بعض کو الگ سے بیان کیا گیا ہے، بعض اصول ایمان جو ارکان ایمان کو ایک ساتھ بیان کیا گیا، جیسے کہ سورۃ بقرہ کی آیت 285 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ، اب انزل الیہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، من ربه، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه، والمؤمنون، اور مؤمن بھی ایمان لے کے آئے ہیں، کل آمن، سب ایمان لے، کس چیز پہ؟ آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله، کتنے ہو گئے؟ اس میں چار ہو گئے ارکان ایمان میں سے، لا نفرق من احد من رسله، کس میں تفریق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں سے، وقال سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر، تو اس میں شیخ صاحب فرماتے کہ بعض اوقات تقدیر کے جو نصوص دلائل ہیں وہ الگ سے مستقل طور پہ الگ سے بیان کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ہی سیاق میں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سب کی دلالت قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں، جیسے کہ جبریل علیہ السلام کی اس حدیث میں بیان کیا گیا، اور سیدنا عبد الرحمن مسعود کی حدیث میں بھی جو اس کا آگے بیان ہوگا، جیسا فرماتے ہیں اس حدیث میں بھی تقدیر پر ایمان کا جو مسئلہ ہے وہ الگ سے موجود ہے۔ جیسا فرماتے ہیں تقدیر پر ایمان کے تعلق سے درجات ہیں، یعنی مومن کو چاہیے کہ وہ تقدیر پر ایمان لے کے آئے، اچھی بری تقدیر پر، اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے واسطیہ میں ان کے علاوہ اور بھی تصنیفات میں اور بر علماء نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ تقدیر پر ایمان کے درجات ہیں، یاد رکھیں بعض علماء مراتب کہتے ہیں بعض درجات کہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں تقدیر پر ایمان کے مراتب کتنی ہیں؟ چار ہیں، ٹھیک ہے نا، علم ہے، دوسرا کتابت، تیسرا مشیت، چوتھا خلق، پیدا کرنا۔ تو آج کی اس ہم دیکھیں گے کہ بعض علماء یہ ترتیب اس طریقے سے، ترتیب ایک ہے لیکن دو درجات بیان کرتے ہیں، وجہ بتاؤں گا میں کیا وجہ ہے اس تصنیف کی، یعنی آسانی کے لیے درجات دو ہیں لیکن مراتب وہی چار ہیں، مراتب میں تبدیلی نہیں ہے، درجات دو ہیں۔ جیسا فرماتے ہیں فدرجۃ الاولی، پہلا درجہ جو ہے علم اللہ المحیط بکل شیء، اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو سر ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، قدیم ہے، رحمک اللہ، جو مخلوقات ہیں چھوٹی ہیں بڑی ہیں، جتنی بھی چیزیں سب کے اللہ تعالیٰ جو ہے دقیق ہیں، جلیل ہیں، چھوٹی بڑی سب کا اللہ تعالیٰ کے علم کی جو ہے نا احاطہ ہے۔ ثم سجل ذلك في كتاب محفوظ، پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے درج کر دیا لوح محفوظ میں۔ تو پہلے درجے میں دو مرتبے ہیں، علم ہے اور کتابت، یہ پہلا درجہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدر اللہ مقدر کل شیء قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر فرما دی ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ القلم قال فقال اكتب فقال له اكتب، اللہ تعالیٰ جب قلم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے قلم کو حکم دیا لکھو، قال ما اكتب قال ما اكتب، میں کیا لکھوں؟ قال اكتب ما يكون وما هو كائن الى قيام الساعه، لکھو جو کچھ ہونے والا ہے اور جو ہوگا تا قیامت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو معلومات تھی، اللہ تعالیٰ علم محیط اور شامل ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انعام آیت نمبر 59 میں، وعند مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کے جو علم مفاتح صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یہ غیب کی کنجیاں بھی کہتے ہیں۔ ویعلم ما فی البر والبحر، جو کچھ خشکی میں ہے یا تری میں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وما تسقط ورقۃ الا يعلمها، کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی بھی دانہ جو ہے جو زمین کی تاریکیوں میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس، اور نہ ہی کوئی تر یا نہ ہی کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں، یعنی لوح محفوظ میں سب درج ہے۔ کس پتے نے کہاں پہ کب گرنا ہے یہ بھی ہے درج. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے سبحان اللہ. اور دوسری آیت سورۃ لقمان کہتے ہیں بس 16 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا بنیا, لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے, یعنی لقمان کی زبان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا بنیا میرے بیٹے ان ان تکم اثقال حبۃ من خردل, میرے بیٹے اچھی طرح سن لو, رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی دانہ ہے, فتک فی صخرۃ اور وہ پتھر کے اندر ہو, او فی السماوات او فی الارض یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو, یأتی بها اللہ, اللہ تعالیٰ اسے بھی لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ کا علم ہے, جس عظیم رب کا علم ایسا ہے تو کیا وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے؟ اہل ایمان اگر کسی تکلیف میں ہے یا بیماری میں مبتلا ہیں یا کسی تنگی میں ہیں یا کسی مشکل میں ہیں, کیا رب نہیں جانتا ان کی حالت کو؟ واللہ خوب جانتا ہے, لیکن حکمت اس رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کی, اپنے پیاروں کو آزماتا ہے درجہ بلند کرنے کے لیے, ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے, ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے, تاکہ جب رب سے ملاقات ہو قیامت کے دن تو گناہوں سے مکمل پاکیزگی حاصل ہو چکی ہو, اور پھر جنت میں بلند درجات بھی ہیں. دیکھیں ہمارے اعمال کیا ہیں, ہمارے اقوال کیا ہیں, حیثیت کیا رکھتے ہیں. اللہ کی جنت تو دیکھیں کتنی عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو بعض جنت کے ایسے مقام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں, بندہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا, کمزور ڈھیلا پڑ جاتا ہے, کمزوری ہو جاتی ہے, لیکن یہ اللہ کے پیاروں میں سے, اللہ کے اولیاء میں سے مومن ہے, متقی موحد متبع سنت ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے اسے درجہ بلند فرماتے رہتے ہیں تاکہ یہ بندہ اس درجے تک جا کے پہنچ جائے. تو اللہ کوئی چیز خالی نہیں ہے. اسے جو پریشان ہے کسی تکلیف کی وجہ سے, دیکھیں پریشانی تو ہو جاتی ہے, لیکن پریشانی اتنی نہ ڈوب جائیں کہ اپنے عمل میں اور اپنے علم میں اور جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور حقوق العباد ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے. پریشانی ہوتی ہے, ایک حد تک ہونی چاہیے, بشر ہیں, پریشانی تو ہو جاتی ہے, اس کو اس حد تک رکھیں کہ جو بصیرت کا تقاضا ہے, بس اتنی نہ بڑھائیں, اتنی گہرائی تک نہ لے کے جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور حقوق العباد میں کوئی کمی پیشی آ جائے, پھر رب کی بارگاہ میں, رب کے سامنے پھر اس کے لیے بھی ہم جواب دینا پڑے. شاہ صفرات ف اللہ علیم بکل شیء من الازل ودون هذه كلها في لوح المحفوظ, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, اللہ کا علم وسیع ہے اور ازلی علم ہے, اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں درج کر دیا ہے. دوسرا درجہ تقدیر کے درجات میں سے وہ ہے الایمان بمشیئت اللہ العامۃ الشاملہ لکل الاشیاء وکل مراداتی التي شاءها سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کی مشیئت جو ہے جو شام ہے, شامل ہے اور کاملہ ہے, ہر چیز اور ہر جو بھی مرادات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے سب اس میں شامل ہے. والایمان بقدرت التي يخلق بها كل الاشیاء, اور اس پر بھی ایمان کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے, ہر وہ چیز جو اللہ چاہے, اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت ہے, اللہ کسی سے عاجز نہیں ہے, جو چاہتے وہ پیدا کرتا ہے, تو کوئی موجود نہیں ہے جو گزر چکا ہے یا آنے والا ہے, چھوٹا یا بڑا قول یا فعل, حرکت ہو یا سکون ہو, اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور اللہ کی خلق اور ایجاد کے بغیر ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے اپنی مشیت سے اور اپنی قدرت سے, کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. تو دوسرے درجے میں کتنے مرتبے ہیں؟ دو مرتبے ہیں, مشیت ہے اور خلق ہے, تو کوئی فرق ہے؟ فرق نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پھر دو درجات کیوں بیان کیے ہیں؟ علمی بات یہ ہے کہ تقدیر کے منکر دو قسم کے لوگ ہیں, ایک ہے القدریہ, دوسرے معتزلہ. جو قدریہ ہیں, جیسے پہلے بھی گزر چکا ہے اور عقیدہ کے درس میں ان شاء اللہ اگر جو میں بیان کریں گے, جو تقدیر کے منکر ہیں انہوں نے پہلے دو مرتبہ کا انکار کیا تھا, علم کا اور کتابت کا, کہ اللہ تعالیٰ نہ تو جانتا ہے کہ بندہ نے کیا کرنا ہے اور نہ ہی لکھا لوح محفوظ میں, اگر لکھ دے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے, تو اس شبہ سے بچنے کے انہوں نے انکار ہی کر دیا ہے, نعوذ باللہ. یہ قدریہ ہیں, اور ایسے لوگوں کے کفر پہ اجماع ہے تقدیر کے منکر, جو اس قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے علم کے اور لوح محفوظ میں جو اللہ نے لکھا ہے اس کی کتابیں جو ممکن ہیں وہ کافر ہیں. دوسرے قسم کے تقدیم کر کون ہیں؟ معتزلہ ہے. معتزلہ نے پہلے دو پر تو ایمان لے کے لیکن آخری دو کا انکار کیا ہے. اس لیے یعنی انکار ایمان کی چیز پہ ہے, معنی کی چیز کو ہے, علم کو اور کتابت کو تو مان لیا ہے اپنی مرضی سے. انکار کی چیز کا کیا ہے؟ مشیت کا اور خلق کا, کہ اللہ نے نہیں چاہا کفر موجود ہو. کافر نے چاہا کہ کفر موجود ہو, کافر کی چاہت رب کی چاہت پہ غالب آ گئے, نعوذ باللہ. تو معتزلہ نے آخری دو کا انکار کیا, وہ پہلے دو کا ممکن نہیں کہتے, جو تقدیر ممکن ہے ان سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ علم اور کتابت کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا, وہ تو واضح ہے, تو ان کا انکار پھر کیسے کیا جا سکتا ہے مشیت کا اور خلق کا؟ لیکن کیونکہ عقل کو آگے کیا, تو عقل سے ہی مار کھا گئے. اگر شریعت کے نصوص کو دیکھتے اور شریعت کے قرآن سنت کے جو اصول ہیں اور جو قواعد, ان پہ تول کے بات کرتے تو کبھی گمراہ نہ ہوتے اور نہ ہی ایسی بات کرتے, نہ یہ بدعقیدگی ان کے دلوں میں ہوتی. تو یہاں پر درجات کی بات کیوں ہوئی ہے؟ بعض علماء یوں درجات بیان کرتے ہیں تب پتہ چلے کہ پہلے درجہ جو ہے اس کا انکار جو کیا ہے وہ قدریہ نے, کہ دوسرے جو باقی جو دوسرا درجہ ہے جس کے یہ دو چیزیں جس میں شامل ہیں مشیت اور خلق, اس کا انکار جو ہے معتزلہ نے کیا ہے. واضح ہے بات. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی, یعنی تقدیر پر جو ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لکھا گیا, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے ہیں, اپنی کتابیں نازل کی ہیں اور بندوں کو مکلف بنایا ہے, اوامر سے نواہی سے حکم دیا ہے اور منع بھی کیا ہے عقائد عبادات وغیرہ میں. تو جو فرم برداری کر اطاعت کرتا اپنے اختیار اپنے ارادے سے کرتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کی تقدیر کے منافی نہیں ہے. جو فرم برداری کرتا اور رسولوں کو راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کی جزا جنت ہے, اور جو نافرمانی کرتا ہے رسولوں کو جھٹلاتا ہے ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا حساب جو ہے اس کی جزا اس کی سزا اس کے انحراف کے برابر ہے جیسے اس نے کیا ہے. اگر کفر ہوگا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب اسے ملتا رہے گا, اور اگر کبائر میں اصحاب القبائر میں سے مخالفت رسولوں کی ہے کفر نہیں کیا ہے نافرمانی کی ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے, اللہ تعالیٰ چاہے اسے معاف کر دے یعنی اپنے فضل و کرم سے احسان سے, اور چاہے تو اسے عذاب دے اپنے عدل و انصاف سے. شاہد یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان جو ہے وہ شریعت پہ عمل کرنے کی منافی نہیں ہے. تو اگلا پوائنٹ جو تقدیر کے تعلق سے, تقدیر اور عمل. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد, اعملوا فکل مس لما خلق له, تم عمل کرو ہر بندہ جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے وہی اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا یا وہی اس کے لیے آسان ہے. کیونکہ بعض صحابہ نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو عمل جو آج ہم کرتے ہیں کیا اس میں جس پہ قلمیں خشک ہو چکی ہیں اور تقدیر کمل ہو چکی ہے یا کوئی نئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بل فی ما فی جفت الاقلام وجرت فی به المقادیر, بلکہ جو تقدیر ہو چکی مکمل ہے اور قلم خشک ہو چکی ہیں اب اس یعنی اس میں کوئی رد و بدل تبدیل نہیں ہو سکتی. قیل ففیم العمل, تو پھر بعض نے عرض کی ہے تو پھر عمل کس لیے کرے ہم؟ قال, بڑا پیارا جواب ہے اسے انڈر لائن کرنے میں, قال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعملوا فکل میسر لما خلق له, تم عمل کرو تمہارا کام عمل کرنا ہے, سب کے لیے آسان کر دیا گیا ہے وہ راستہ جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. جو جنت والوں کے جنت کا راستہ آسان کیا گیا ہے, جو جہنم ان کے جہنم کا راستہ آسان کیا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ مجبور ہیں جو جنتی ہے یعنی جو فرما بردار ہیں اپنے رب کے, اللہ نے لکھا اس لیے وہ فرما بردار ہیں, یہ فرما بردار پہلے تھے اللہ نے پھر لکھا ہے حکم پھر دیا ہے. سب سے پہلے علم ہے, سب سے پہلے کتابت ہے, علم ہے. تو اللہ نے یہ خوب جان لیا, اپنے علم ازلی سے جانتا ہے میرا فلان بندہ جو ہے فلان وقت میں مرے گا اور ایمان پہ مرے گا کفر پہ مرے گا, پھر لکھ دے لوح محفوظ میں. تو لکھنا بعد میں ہے, لوگ الٹا چلتے ہیں, کتابت پہلے سمجھتے ہیں اور علم کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس لیے پھر جبریہ کا فرقہ آیا, جو جبریہ ہیں کہتے ہیں انسان تو مجبور ہے, تو پھر عمل کس چیز کے لیے بھائی؟ یہی سوال تو کیا صحابہ نے، ففیم العمل، کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں ہے تقدیر سے، ہو سکتا ہے کہ مجبور جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اور قلمیں بھی خشک ہو چکی ہیں تو پھر عمل کسی لیے کریں، جو مقدر ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں آپ نے عمل کر، ہم نے عمل کرنا ہے، اب صحیح راستہ اختیار کرو، اخلاص نیت کے ساتھ بات یہ ہے، کہ نہ کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، منافقین نے کیا کیا، عمل تو انہوں نے بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں، نیت میں کھوٹ تک، جہنم رسید ہوئے کہ نہیں، فی الدرک الاسفل من النار، یعنی بدترین جگہ جو جہنم کی ہے وہ منافقین کے لیے، جو نماز بھی پڑھتے تھے دنیا میں، زبان پہ جھوٹا کلمہ بھی پڑھتے تھے، سبحان اللہ، فکل میں سلیما خلق لہ، اہل ایمان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اہل کفر کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا، بات یہ ہے، لیکن سب سے پہلے ترتیب یاد رکھے، علم ہے، پھر کتابت ہے، لکھنا ہے روح محفوظ میں، پھر مشیت ہے جو اللہ نے چاہا ہے، پھر خلق ہے وہ پیدا کیا ہے، جو نہیں چاہا وہ اللہ نے پیدا ہی نہیں، کہ اللہ کی مرضی ہے، سبحان اللہ، کیسا فرماتے ہیں، جو خوشبخت لوگ ہیں ان کے لیے خوشبختی کا راستہ آسان کر دیا جائے گا، جو بدبختوں کے لیے بدبختی کا راستہ آسان کر دیا جائے گا، اعملوا، عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، قدرت اور طاقت دی ہے، عقل دی ہے، جس میں حق و باطل کی تمیز کی جا سکتی ہے، ہدایت اور گمراہی کے راستے میں تمیز کی جا سکتی ہے، فرمبردار اور نافرمانی کے راستے میں دونوں میں تمیز کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر حساب لینا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، جو یہ آلات دی ہیں جس میں ہم حق کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، جو جن سے اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو محروم کیا، حیوانوں میں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں، تمیز نہیں ہے، جو حیوانات و جمادات ہیں ان میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اس لیے انسان مکلف ہے، وہ مکلف نہیں ہے، اور یہی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سونپی ہیں، جس کا ہمیں حساب دیں تو رب کے سامنے، جس میں جزا اور سزا دونوں جو ہیں مترتب ہوتے ہیں، پھر جو بھی تقدیر کے تعلق سے نصوص احادیثوں پہ تصدیق اور تسلیم ہے، یہ چھٹا نمبر، اگر نمبر لگانا چاہتے ہیں تو تقدیر پر ایمان کی طرف سے جو بات ہوئی ہے، یعنی شروع سے اگر دیکھیں تو پہلا تھا تقدیر کا حکم، دوسرا ہے اہمیت، تیسرا ہے دلائل جو بیان کیے ہیں، چوتھے نمبر پہ درجات، پانچویں نمبر پہ تقدیر اور عمل، اب چھٹے نمبر پہ جو احادیث پر ایمان اور تسلیم، نمبر کتاب میں نہیں ہے، میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، تقدیر پر ایمان کے تعلق سے شیخ ربیع بن ہادی المتر حفظہ اللہ نے کیا باتیں کی ہیں، تاکہ آسانی سے آپ فنگر ٹپس پہ آپ یاد کر سکتے ہیں، پھر جو دلائل اور حدیثوں پہ ایمان اور تصدیق تقدیر کے تعلق سے، بعض کا ذکر ہو چکا ہے، جیسے کہ جبریل امین علیہ السلام کے حدیث میں آیا ہے، تؤمن بقدر خیره وشره، یعنی تؤمن بالقدر خیر وشره، هذا في التقدير العام، پھر ساتویں نمبر پہ تقدیر کی قسمیں، شیخ نے چار بیان کی ہیں، نوٹ کر لیں، پھر قسم تقدیر العام، عام تقدیر جو لوح محفوظ میں موجود ہے، دوسرے تقدیر العمری، عمر کی تقدیر انسان کی اپنی، کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس عمر میں اس نے کیا کرنا ہے، اسے زندگی کی تقدیر بھی کہتے ہیں، یہ عمر کی تقدیر، اس کی دلیل جو ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، ان احدکم یجمع فی بطن، یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، یہ تم میں سے ہر شخص جو ہے اس کو ماں کے پیٹ کے اندر جمع کیا جاتا ہے 40 دن نطفے کی شکل میں، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر علقہ ہوگا مثل، یعنی 40 دن اور، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر مضغہ ہوگا، پھر 40 دن، ثم یرسل الیہ الملک، پھر فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، فیؤمر بأربع کلمات، اس حکم دیا جاتا ہے 4 کلمات لکھنے کے لیے، بکتب رزقی واجلہ وعملہ وشقی او سعید، کیا لکھے گا، رزق، اجل، موت کب آئے گی، اس کو عمل، وعملی، اس کا عمل کیسا ہوگا، وہ شقی او سعید، بدبخت ہے یا خوشبخت ہے، سب لکھ دیا جائے گا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، فہذا یسمى بالتقدیر العمری، یہ عمر کی، یہ عمر تقدیر سے کہا جاتا ہے، ایک اور تیسری قسم کی تقدیر، تقدیر السنوی، جو سالانہ لکھی جاتی ہے، کب، لیلۃ القدر میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان انزلناه في ليلة مباركة ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم، یہ جو فيه يفرق كل امر حكيم جو یہ دلیل ہے کہ لیلۃ القدر میں جو تقدیر ہے وہ لوح محفوظ سے لی جاتی ہے، اور پھر پورے سال میں وہ تقدیر جو ہے پھر زمین پر اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے کہ جو کچھ بندوں پہ ہونا ہے، اعمال صالحہ یا برائیاں یا مصیبتیں وغیرہ جو ہیں، سب اس سال کی تقدیر میں وہ موجود ہوتا ہے. پھر چوتھے نمبر پہ تقدیر یومی جو روزانہ کی تقدیر ہے, جس کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کی دلیل میں کل یوم ہوا فی شأن, روزانہ اللہ تعالیٰ شان میں ہوتا ہے, ای من شأن ہی اللہ تعالیٰ کی شان میں سے کہ زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, رزق دیتا ہے, منع کرتا ہے, نصرت کرتا ہے, عزت دیتا ہے, ذلت دیتا ہے, کسی بد نظر کی نظر کو یعنی ختم کر دیتا ہے, یا مریض کو شفا دے دیتا ہے, دعا کرنے والے کی دعا کی استجابت فرماتا ہے, سوال کرنے والے کی عطا فرماتا ہے, توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے, یا کسی کے کرب اور دکھ تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے, کسی کا گناہ معاف فرماتا ہے, بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے, بعض کو پست کر دیتا ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ روزانہ کی تقدیر میں جو اب اپنے آنکھوں سے کوئی زندہ, کوئی مر رہا ہے, کوئی جی رہا ہے, کوئی پیدا ہو رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, کسی کی مصیبت آ رہی ہے, کسی مصیبت ٹل رہی ہے, کوئی بیمار ہو ہے, کوئی کسی کو شفا مل رہی ہے, یہ سب کیا روزانہ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی یہ وہ تقدیر جو روزانہ کی تقدیر ہے. کیا ان چاروں میں فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. لوہے محفوظ میں جو محفوظ ہے وہی آج ہو رہی ہے تقدیر یومی میں, جو سالانہ لیلۃ القدر میں وہی جو لوہے محفوظ میں تھی جو پورے سال میں ہونا ہے, اور عمر میں جو فرشتہ لکھتا ہے وہی لکھتا ہے جو لوہے محفوظ میں ہو چکا ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. آٹھویں نمبر پہ تقدیر کی حقیقت, اللہ تعالیٰ کا راز ہے. یاد رکھیں تقدیر کے تعلق سے صرف ایک ہی راستہ ہے, الایمان والتسلیم والاستسلام, اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایمان لے کے آنا ہے اور اپنے سر کو خم کر کے جو بھی مقدر میں ہے اسے تسلیم کر لینا ہے, کہ اور راستہ ہے نہیں, کوئی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نویں نمبر پہ تقدیر کے باب میں مومن کا طرز عمل کیا ہے؟ فما عليك الا التسليم, خاصا في باب القدر, لان باب القدر كما يقال سر الله تبارك وتعالى, اذا جاتك الله تعالى كراز ہے. فما عرفت منه فاحمد الله, جو تمہیں سمجھ میں آ گیا تو اللہ کا شکر حمد و ثنا کرو, وما لم تعرف فما عليك الا التسليم, تو نہیں جانتے ہو تو سوائے تسلیم کے اور استسلام کے کوئی راستہ نہیں ہے. لا تقل لما وكيف, یہ دو لفظ کبھی آپ کے گمان میں بھی نہیں ہونی چاہیے, کیوں اور کیسے, کیوں ہوا, کیسے ہوا, میرے مقدر میں کیوں ہے, اس کے کیوں نہیں ہے, یہ کیوں ہوا, وہ, یہ سوال آپ نے کبھی کرنے ہی نہیں ہے, کیونکہ یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے. تقدیر کے باب میں لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں, اوپر والوں کو دیکھتے ہیں, نیچے نہیں دیکھتے. اس کے پاس پیسہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کو دیے مجھے کیوں نہیں دیا, اس کے تمہیں کیا پتا اس وہ کن پریشانی سے گزر رہا ہے, کیا پیسہ ہی کافی ہوتا ہے؟ تمہیں جو صحت تندرستی دی ہے, ایسے امیر موجود ہیں, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک درس میں, کیونکہ جگر اپنا نہیں ہے, ٹرانسپلانٹ کیا ہوا ہے, بڑا پیسے والا, لیکن اس کی صحت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو کھانے آپ کھاتے ہو پیٹ بھر کے, یہ مرغن غذائیں کھاتے ہو, کبھی کوفتے کھا رہے ہو, کبھی بریانی کھا رہے ہو, کبھی پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, وہ نہیں کھا سکتا بیچارہ, محروم ہے وہ. تو تمہیں یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میری تم پیسہ لو, میرے اپنی صحت دے دو, تیار ہو؟ سبحان اللہ. ان سے پوچھیے جو جن کے گردے ختم ہو چکے ہیں, ڈائلسس پہ تین تین گھنٹے ایک دن چھوڑ کے تین تین گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی غذا بالکل محدود ہو چکی ہے, ان کی حالت نڈھال ہو چکی ہے, نہ بیچارے یعنی بس ایک چلتے پھرتے سے لاش سمجھ لو, وہ اپنا کیوں سمجھتے ہیں. آئی سی یو میں پڑھے لوگوں کو دیکھ لیں, سب کچھ کمرے میں ہے, پیسہ ہی پیسہ, یعنی پوری ایک جیسے کہ سویٹ ہوتا ہے نا ہوٹل میں, ویسے کمرہ انہوں نے لیا ہوا ہے ہاسپٹل میں, لیکن آئی سی یو میں پڑا ہے. اس کے لیے چاہیے ایسے تمہیں پیسہ؟ نعوذ باللہ. بے اولاد سے پوچھا اولاد کے لیے کتنے پیسے خرچ چکے ہیں, آپ نے اپنے بچوں کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں؟ بھائی لاکھوں ڈالر لوگوں نے لگائے ہیں, ابھی بھی اولاد نہیں ہے, محروم ہے اولاد سے, رب نے تمہیں دیا ہے. تو تقدیر کے معاملے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے, یہ کبھی اعتراض نہ کریں, اعتراض کے دو لفظ کافی ہیں بس, کیوں اور کیسے کبھی کہنے لے. تو مومن کے طرز عمل ہرگز نہیں, مومن کا طرز عمل کیا ہے؟ الایمان والاستسلام والتسلیم. آخر میں دسویں نمبر پہ کلمہ تقدیر کے کلمہ شہادت سے تعلق کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, أنك تستسلم لله فيما يأمر به وينهى عنه ويشرعه وفيما يقدره عليك من خير وشر. یہ چار چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا, ٹوٹل سرنڈر آپ نے کر دینا, استسلام کر دینا, کس چیز میں؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تعمیر کرنی ہے، جس سے منع کیا ہے رک جانا ہے، جو شریعت ہے سر جھکا کے اسے تسلیم کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، جو مقدر میں ہے اسے تسلیم کرنا ہے، چاہے اچھی ہو یا بری تقدیر ہو اپنا سر جھکا دینا ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔